لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ناظرین محترم, آپ سب کی خدمت میں تاسوع محرم, نو محرم الحرام, ایام شہادت جانسوز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و ان کے انصار و اقربا کی شہادت کے ایام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں, اور آپ تمام عزاداروں کی جانب سے, اپنی جانب سے, علماء اعلام مراجع اعظام بالاخص مقام معظم رہبری کی جانب سے بارگاہ بقیت اللہ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد مظلوم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے منسلک رکھے, اور روز قیامت ہمیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ان آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس والے, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, پلٹ آ اپنے رب کی جانب سے اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, اور داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کا ذکر, جن کا تذکرہ پورے سال بالعموم, ایام عزا میں بالخصوص, اور اشرہ اولی محرم الحرام میں بالاخص تمام شیعیان اہل بیت اطہار علیہم السلام کیا کرتے ہیں, اس ذکر سے اپنے قلب کو نورانی کرتے ہیں, ان آنسوؤں سے جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر بہیں ان سے اپنے نامہ اعمال کو متحر کرتے ہیں. وہ ذکر جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ جس کے بارے میں خاص و عام بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری ایک اہم ذمہ داری, ایک اہم وظیفہ, ایک اہم کام ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو تازہ کریں, ان کا ذکر کریں, ان کے قیام کے اہداف کو بیان کریں, لوگوں کو روشناس کرائیں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات, ان کی عظمت, ان کا مقام کیا تھا. لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عظیم قربانی کیوں دی. اسی لیے ہر سال محرم میں عزاداری کا سلسلہ برپا کیا جاتا ہے, مختلف مجالس منعقد کی جاتی ہیں جلوسائے عزا برآمد کیے جاتے ہیں، یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، سیاہ پوشی اختیار کی جاتی ہے، گریہ و زاری اور نوحہ اور ماتم جاری رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کون۔ لیکن جب ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں تو وہ افراد کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس راہ کو پہچانتے ہیں، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے اہداف کو جانتے ہیں، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، ان کے لیے فرش عزا بچھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی سوال کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 57 یا 57.5 سال کی حیات طیبہ میں سے چند ایک واقعات کے علاوہ لوگ کچھ اور چیز بیان کرنے کے متحمل نہیں ہوتے۔ کن چیزوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کیا جاتا ہے؟ مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آغوش رسالت مآب میں امام حسین آئے، آقا نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں اقامت کہی، ساتویں دن امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عقیقہ کیا، پھر ملک کا آ کر پر لے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھنا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان ہونا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ جو ہم سب کے اذان میں موجود ہے کہ امام حسین دوش نبی پر سوار ہوئے، امام حسن و حسین رسول اللہ کے دوش پر نظر آئے، جنت سے کپڑے آئے، رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا، اصحاب کسا میں سے خامس اہل کسا قرار پائے، میدان ممحلہ میں رسول اللہ کے ساتھ گئے، اب اس کے بعد پھر جو لوگ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، عاشورہ کے دن شہید کر دیے گئے۔ کیا فقط اتنی ہی حیات طیبہ ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس سے فقط 10 واقعات میرے اور آپ کے اذہان میں ہوں؟ یا نہیں، ایک اسوہ ہمارے لیے ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ابو الاحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ حیات طیبہ کہ جس نے اپنی مظلومیت کو اس انداز سے اپنا ہتھیار قرار دیا کہ باطل کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا، وہ حسین ابن علی کہ جن کے لیے علماء نے مفصل کتابیں لکھیں، وہ حسین ابن علی کے جن کی حیات طیبہ کو متعدد حصوں میں منقسم کر کے خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو کتابوں کے اندر جمع کیا، وہ حسین ابن علی اپنے نانا کے دور میں کس طرح زندگی گزارتے تھے، وہ 7 سال کا عرصہ کہ جب آپ اپنے نانا کے ساتھ موجود رہے، وہ ایام کیسے تھے، وہ 30 سال کا دور کہ جب آپ نے بابا کے دور میں آپ موجود رہے، وہ 10 سال کا دور کہ جب آپ اپنے بھائی حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود رہے، اور وہ دور کہ جو خود آپ کی امامت کا دور تھا۔ اس میں کتنے ہی فرمودات، کرامات، معجزات، حکمتیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا رسول اللہ کے دور سے لے کر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک مسلسل دین خدا کی نصرت میں پیش نظر آئے۔ لیکن چونکہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے اور ہمارا وقت محدود ہے، آپ کی توجہات کو اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اے عزاداران سید الشہداء، اے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آنسو بہانے والوں، سیرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ۔ کوئی ایک کتاب جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو اس کا مطالعہ ضرور کریے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا اور مولا جب قیام کر رہے ہیں تو اس قیام کے اہداف کیا تھے. وہ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائی حسن ابن علی علیہ السلام کی امامت کے دور میں کیسے مطیع و فرما بردار تھے، کس طریقے سے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، خود امام تھے رسول کی حدیث کے مطابق، لیکن بالفعل جو امام تھا یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اطاعت میں کیسے سرگرم تھے، ان کا کتنا احترام کیا کرتے تھے. اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو امام حسن کے اہداف کو کیسے آگے بڑھایا. اسی پر چند ایک نکات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قیام، یہ کربلا کا واقعہ، یہ ذکر کربلا، یہ یاد شہداء زندہ ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کہ جس عقیدے کا اظہار ہم بار بار اپنی ہر مجلس میں کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ حالات کے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات و طیبہ کے دوران جن کا سامنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اگر یہی حالات انہی شرائط کے ساتھ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا. اگر یہی حالات امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوتے تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی اقدام کرتے جو امام حسین نے کیا. اور اگر وہ حالات جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، جو انتہائی کربناک و اذیتناک حالات تھے، اگر وہ حالات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امامت کے دوران مد مقابل آتے تو امام حسین وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا. غرض یہ کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی فرق نہیں ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا آپ کے فرزندان ہوں، ان سب کی حیات طیبہ ایک ہے. سب کا انداز مختلف اس لیے ہے کہ دشمن کا حملہ مختلف ہے، لیکن ہدف سب کا ایک ہے کہ دفاع دین، اس دین حق کا دفاع کرنا کہ جو قلب مطہر پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. آج روز تاسوعا چاہتا ہوں تھوڑا سا قیام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے علل و عوامل کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. رجب کا درمیانی حصہ تھا کہ جب شام سے ایک خبر آئی، ولید جو کہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں ایک شخص کو بھیجا، نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی میں تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے تھے. ولید کا قاصد آیا، آنے کے بعد والی کا پیغام سنایا اور کہا کہ آپ کو دربار میں طلب کیا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ وقت ولید کی عام ملاقات کا نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت اس پہر رات کے ولید نے ہمیں طلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کیوں طلب کیا گیا ہے، حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے تخت پر یزید آ کر بیٹھا ہے اور اس یزید کی بیعت کے لیے ہمیں طلب کیا گیا ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے سے کہا کہ تم جاؤ، ہم فراغت کے بعد آتے ہیں. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، 30 جوانوں کو کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شیعہ، ان کے گھر والے، ان کے معتمد افراد، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے۔ جب دربار پر پہنچے ہیں، امام حسین نے سب کو باہر روک دیا، کہا میں اندر جاؤں گا، میں جا کر کلام کروں گا، اگر میری صدا بلند ہو تو اندر آ جانا۔ لوگ تلواریں حمائل کیے ہوئے، اپنے لباس کے نیچے چھپائے ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ امام اندر گئے، جانے کے بعد ولید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، گفتگو شروع ہوئی، مطالبہ بیعت یزید سامنے آیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، تم بھی یہ نہیں چاہو گے کہ میں مخفیانہ بیعت کروں، اور اگر فرض کر لو اگر میں نے یہ کام کر بھی لیا تو تم اس سے قانع نہیں ہوگے، لہذا صبح ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ولید نے اپنے پاس مشاورت کے لیے مروان بن حکم کو بلایا ہوا تھا۔ مروان نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اگر حسین ابن علی اس وقت تیرے محل سے باہر نکل گئے، تیرے قصر سے باہر چلے گئے، تو پھر ان کو قابو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، ان کی گردن یزید کے حکم کے مطابق ابھی سر جدا کر دو تن سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اشارے کو دیکھ لیا اور مروان کی طرف رخ کر کے کہا، یبن الزرقاء، تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا؟ تو نے جھوٹ کہا ہے اور گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باہر آنے لگے۔ جب بیعت کا مطالبہ ایک مرتبہ دوبارہ دہرایا ولید نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم معدن رسالت، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں ملائکہ کی رفت و آمد رہتی ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے ہم سے آغاز کیا اور ہم ہی پر ختم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ و یزید رجل شارب الخمر، وہ یزید شراب خوار، نفس محترم کا قاتل، معلن بالفسق، کلم کھلا فسق و فجور کرنے والا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ دو ٹوک جملے کہہ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قصر سے باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد اپنے نانا کی قبر پر آئے، آ کر نانا کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہوئے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن رجب میں باقی بچے تھے کہ مدینہ سے کوچ فرما گئے، لیکن ان ایام میں کہ ان 2 راتوں کے درمیان جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جو 2 دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں گزارے وہ کیسے تھے؟ بار بار قبر رسول پر 2 مرتبہ کی زیارات ملتی ہیں کہ آپ 2 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے اور جا کر نانا کی قبر پر امت کا شکوہ کیا کہ نانا، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین خطرے میں ہے، میں اس دین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ نماز میں مشغول ہوئے، والدہ کی قبر پر گئے، بھائی کی قبر پر گئے، واپس پلٹ آئے۔ انہی 2 دنوں کے درمیان میں ایک مقام پر مروان کا اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آمنا سامنا ہوا. اس نے آگے بڑھ کر کہا، حسین ابن علی، آپ کی دین و دنیا کی بہتری اس میں ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا زبان حال سے کہوں جلال کی نگاہیں مروان کے چہرے پر ڈالی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فعلی الاسلام السلام. اگر امت پر یہ وقت آ جائے کہ یزید جیسا حاکم امت پر مسلط ہو جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منزلت اور شرافت کو بیان کیا. ولید سر جھکا کر چلا گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا. ابھی کوفے والوں کو خبر نہیں ہے کہ شام میں کیا واقعہ ہوا ہے، یا اگر خبر بھی ہو تو بالکل تازی خبر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک کوفے والوں کا ابھی کوئی رد عمل نہیں پہنچا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، تو ان کو یہ گوش گزار کرانے کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کسی کے بھروسے پر نہیں تھا. کوفہ والے ساتھ دیں نہ دیں، بصرہ والے ساتھ آئیں نہ آئیں، مکہ والے ساتھ ہوں نہ ہوں، مدینہ والے ساتھ ہوں نہ ہوں، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے. اور یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 کی شب میں مدینہ کو چھوڑا اور مکہ کی جانب چلے. 3 شعبان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں وارد ہوئے. اور جب ذلحج کا مہینہ آیا اور حاجیوں کی آمد و رفت زیادہ بڑھ گئی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. آگاہانہ قیام، جو لوگ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام کی کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اس لیے کیا کہ کوفہ والوں نے خطوط بھیجے تھے، نہیں، حسین ابن علی کا اگر کوئی ساتھ نہ دیتا، ابھی تو پھر چند افراد تھے، اگر کوئی ساتھ نہ بھی ہوتا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیام کرتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی خدا کی. حمد و ثنا کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایک تعبیر پیش کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کو عرب بہتر جانتے تھے، کہا جس طرح گلوبند گلے پر نشان چھوڑ جاتا ہے اسی طرح موت بھی آنا حتمی ہے. یہ استعارہ استعمال کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، عراق کی سمت جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس راہ میں خون بہایا جائے گا، مجھے علم ہے کہ اس راہ میں جانیں جائیں گی، مال کو لوٹا جائے گا، سختیاں اٹھانی پڑیں گی، لیکن میں نے اپنے لیے راہ کا انتخاب کیا. امام نے 2 ٹوک بغیر کسی چیز کا کتمان کیے، بغیر کسی چیز کو چھپائے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اپنا موقف. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا ارادہ کیا تو کچھ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دینے آئے، جن میں سے ایک عبداللہ ابن عباس آ کر کہنے لگے، یہ ابن رسول اللہ، مکہ اور مدینہ میں لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ مکہ اور مدینہ میں رہیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے، یا اگر آپ مکہ اور مدینہ میں نہیں رہنا چاہتے تو آپ یمن کی جانب چلے جائیے، وہاں بلند و بالا عمارتیں ہیں، وہاں لوگ آپ کے بابا کا احترام کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں پہاڑیاں ہیں کہ جہاں سے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور حکومتی کارندوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبداللہ، آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ نے شفقت کی وجہ سے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن میرا جانا ناگزیر ہے، خواب میں میں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر آئے، اور آنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جتنے حامی آپ کے عراق میں ہیں اگر میرے ہوتے تو میں بھی عراق جاتا، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ آپ مکہ میں رک جاتے. انداز کلام آپ دیکھ رہے ہیں، انداز تکلم کیا ہے؟ کیونکہ چاہتا یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رکیں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں رہیں گے اس کی شخصیت کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی کیا حیثیت؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گو کہ تم نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مکہ میں حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مکہ میں ایک مینڈھے کی وجہ سے حرم خدا پر حملہ کیا جائے گا، یعنی کعبے پر حملہ کیا جائے گا، اور میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا. میں مکہ سے ایک بالش کے فاصلے پر شہید ہونا گوارا کروں گا بجائے اس کے کہ مکہ میں میرا خون بہایا جائے اور بلد الامین کی حرمت پامال ہو. میں دو بالش کے فاصلے کو اس ایک بالش کے فاصلے سے زیادہ پسند کروں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بھی اپنا موقف بیان کیا. پھر محمد حنفیہ آئے، اور بعض روایات میں ہیں کہ محمد حنفیہ اس وقت شدید علیل تھے. انہوں نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائش کی کہ ابن رسول اللہ، آپ عراق کی جانب نہ جائیں، آپ حالات سے مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں. امام حسین نے کہا کہ میرے نانا نے کل خواب میں مجھ سے آ کر یہ کہا ہے کہ حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ تجھے اس دین کے دفاع کی راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے. کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو آپ اہل حرم کو، بیویوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں؟ امام نے کہا اللہ ان کو اس راہ میں اسیر دیکھنا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب میں اس راہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، دین اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی دیے بغیر دین کا بچنا محال ہے، تو اس قتل کے بعد میری مظلومیت کو یہی اسرا بیان کریں گے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے فرزندان اون و محمد کو بھیجا خط لے کر. امام حسین مکہ سے نکل چکے تھے. خط میں خدا کی قسم دی کہ جب تک میں آپ سے ملحق نہ ہو جاؤں آپ اس سفر کے ارادے کو مؤخر فرمائیں. الغرض اسی اثنا انہوں نے یہاں سے ایک امان نامہ لیا اور عمرو بن سعید کہ جو یزید کی طرف سے معین کیا گیا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر، ظاہراً حاجیوں کے انتظامات دیکھنے آیا تھا لیکن مامور تھا اس بات پر کہ حسین ابن علی جہاں بھی ملے کہ ان کو شہید کر دینا، قتل کر دینا. اس کے بھائی یحییٰ کو لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امان نامے کو پڑھا، یحییٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، خط لکھا، کہا کہ اگر تو نے یہ امان نامہ خدا کی قربت کے لیے بھجوایا ہے تو خدا تجھے جزا دے. یعنی امام نے بتا دیا کہ تیرا یہ امان نامہ لکھنا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور امان تو فقط خدا سے ہی ملتی ہے، پناہ فقط خدا کی ہی کارگر ثابت ہوتی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیا ہے. یہ تمام افراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو روکتے رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد سفر کیا، اپنے سفر کو جاری رکھا، کربلا کے میدان میں پہنچے. کربلا کے میدان میں پہنچنے کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی کوئی پہل نہیں کی جنگ کے حوالے سے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے، ان کو نار سے نور کی طرف لانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل خطبات ارشاد فرمائے. بس آپ نے طرز عمل دیکھا کہ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رہے، لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر سے منع کر رہے ہیں، محمد حنفیہ ہوں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں، عبداللہ بن زبیر ہوں، سب آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر کو ترک نہیں کر رہے. کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص اگر وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نگاہ سے نہیں بھی دیکھتا جس نگاہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں، کم سے کم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہترین زیرک سیاست کے اوپر نظر رکھنے والا شخص تو مانتا ہے؟ ان کے خطبات سے واضح ہے، خود ان کے اقدام سے واضح ہے، وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ جو بات محمد حنفیہ دیکھ رہے ہیں امام حسین اس سے بالاتر دیکھ رہے ہیں، جو بات عبداللہ ابن زبیر جیسا شخص دیکھ رہا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں دور تک ہے. اور جب عبداللہ ابن زبیر نے آ کر امام حسین سے کہا، امام حسین نے پیشن گوئی کر دی، امام نے کہا کہ مکہ میں رہنے سے تمہاری جان نہیں بچے گی، آج یا کل اس بات پر مطمئن نہ رہو، یہ معاملہ یہاں آ کر نہیں رکے گا. محترم ناظرین، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، ذرا توجہ کیجئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور وہی ہوا جس کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا تھا. امام حسین نے کہا کہ یہ سمجھتا ہے، یہ مجھے مشورہ دیتا ہے کہ میں مکہ کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر بن کر زندگی گزاروں، کہ جو حرم کی پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے. یہاں پر ایک لطیف نقطے کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ ظاہراً یزید کی بیعت کے انکاری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور یزید کی بیعت کے انکاری یہ افراد بھی ہیں. کیا فرق ہے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار میں؟ فرق یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے بیعت کے انکاری ہیں، دین خدا کی محافظ ہیں. ایک دفعہ دین خدا کا محافظ ہونا ہوتا ہے، ایک دفعہ دین خدا کے ذریعے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، اس میں بڑا فرق ہے. ایک دفعہ کعبے کو بچانے کے لیے، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے کعبے کو ترک کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ اپنی جان بچانے کے لیے کعبے میں پناہ لینی ہوتی ہے. امام حسین نے کہا یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں مکہ کے کبوتروں میں سے کبوتر بن کر زندگی گزاروں. یہ پیشن گوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امام حسین نے بیان کی تھی، کیا وہ پوری نہیں ہوئی؟ کیا شہادت امام حسین کے بعد کعبے پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا حسین ابن نمیر کی سربراہی میں کعبے پر منجنیق سے گولہ باری نہیں کی گئی؟ کیا غلاف کعبہ نہیں جلا؟ کیا تبرکات اس کی زد میں نہیں آئے؟ کیا دیوار کعبہ کو اس سے نقصان نہیں ہوا؟ کیا کعبہ کی حرمت پامال نہیں ہوئی؟ پس ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں، اگر اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ ہررا جیسا واقعہ پیش نہ آتا. پھر مدینہ کی حرمت پامال نہ ہوتی، پھر مکہ کی حرمت پامال نہ ہوتی، پھر مسجد نبوی میں گھوڑے نہ باندھے جاتے، پھر کعبے میں بیت اللہ کی حرمت کو یوں تاراج نہ کیا جاتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کو قربان کر دیا دین اسلام پر، اپنے لاشے کی پامالی کو برداشت کیا کعبے کی حرمت کی خاطر. بس یہ ہوتا ہے وارث دین، کہ جو دین کی حرمت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. پہنچ گئے حسین کربلا، اور جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے ہیں، ابھی بھی رشد و ہدایت کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لحظہ خالی نہیں چھوڑا. مسلسل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. بس عزیزان محترم، وہ دن آ گیا کہ جو دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدہ گاہ تھا. ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو، آج کیا بیان کیا جائے؟ قلب محزون ہے، مومنین کے گھروں سے ہائے حسین وائے حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر طرف یا حسینہ کی صدائیں ہیں. نگاہ کریں ذرا آسمان کی طرف، دیکھیں لگے گا آسمان گریا گناہ ہے. اشجار کی طرف نگاہ کریں، دیکھیے گا درخت گریا گناہ ہے. احجار کی طرف نگاہ کریں، دیکھیے گا ذرہ ذرہ حسین کے غم میں گریا گناہ ہے. ہر چیز اداس معلوم ہو رہی ہے. کیوں کیوں اداس معلوم نہ ہو؟ آج زمانے کا امام محزون ہے. روز تاسوعا کہا جاتا ہے، روز تاسوعا یعنی 9 محرم کا دن، 10 محرم سے زیادہ اہل حرم پر سنگین تھا. ادھر لشکر پر لشکر بڑھ رہے تھے، ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ تھے. بہن نے بلا کر پوچھا، بھیا کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ بس عزیزان محترم، روز عاشور نمودار ہوا، ایک ایک کر کر قربانیاں دی جانے لگیں. علی اکبر کی اذان سے دن کی ابتدا ہوئی، ادھر سے پسر سعد نے تیر چلایا اور تیر چلا کر کہا لشکریوں کو مخاطب کر کے، گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، بنی ہاشم کی باری آئی. مختل نے لکھا کہ بنی ہاشم میں پہلا شخص جو میدان کی طرف گیا ہے، اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الاکبر، وہ علی اکبر ہے. بابا سے اجازت لی، باپ نے اجازت دی، خیمے میں آئے، بیویوں سے ودا چاہی، فدا کے بعد خیمے سے باہر نکلتے ہیں. بہت مختصر کیا میں نے. آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کی رخصت وہ رخصت تھی کہ ادھر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ادھر پھر دوبارہ خیمے میں پلٹ جاتے ہیں. سیاہ چادر میں مستور کوئی ہاتھ آتا ہے، علی اکبر کی ابا کے دامن کو پکڑ کر دوبارہ کھینچ لیا جاتا ہے. الغرض پشت فرس پر سوار ہوئے، سواری میدان کی طرف چلی. علی اکبر نے رجسخوانی کی، بہترین طریقے سے جہاد کیا، تلوار پر تلوار چلانا شروع کی. ادھر حسین ابن علی کھڑے دیکھ رہے ہیں، کیسی تلوار چلا رہے ہیں علی اکبر کہ صورت میں نانا کی شبی ہیں، اور جب تلوار چل رہی ہے تو لگ رہا ہے حیدر کرار میدان میں تلوار چلا رہے ہیں. بس علی اکبر جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ دوبارہ پلٹ کر آئے، توجہ کیجئے گا، دوبارہ پلٹ کر آئے اور آ کر کہا، بابا پیاس کی شدت مجھے ہلاک کیے دیتی ہے، اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا تو علی اکبر آپ کو جنگ کر کے دکھاتا. علماء نے لکھا ہے کہ علی اکبر جوان تھے، علی اکبر جوان تھے، اور عاشورہ کے دن پانی کا سوال کرنا سمجھ نہیں آتا، لیکن علی اکبر نے سوال کیا. کیوں سوال کیا؟ عرفا نے جواب دیا کہ حسین ابن علی سے اس لیے علی اکبر نے پیاس کا سوال کیا، اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ بابا اب مجھے اس نے شہادت دے دیجئے. بس حسین ابن علی نے کہا جاتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو اتارا دہن میں رکھا، یا علی اکبر کے دہن کو اپنے دہن سے نزدیک کیا، اپنی خشک زبان کو علی اکبر کی زبان میں دیا. علی اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک. علی اکبر میدان کارزار کی طرف چلے. اب جب میدان کی طرف چلے ہیں، دوبارہ جہاد کرنا شروع کیا. ایسا جہاد کیا ہے کہ ہر طرف سے علمان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مگر ایک شقی نے علی اکبر کی سواری پر حملہ کیا، ایک گرز مارا. شہید متحری لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کی سواری پر حملہ ہوا نا، تو اب علی اکبر کی سواری نے کیا کیا، ذهب الفرس الى عسكر العدا فقطعوه
میں سیوف مہربان اربا علی اکبر کی سواری علی اکبر کو آدھا کے درمیان لے گئی. اب جب اکبر درمیان لشکر آدھا آئے, کہیں سے تلواریں چل رہی ہیں, کہیں سے گرز مارے جا رہے ہیں, کہیں سے نیزے چبھوئے جا رہے ہیں. لعنت کرے خدا اس لائن پر حسین ابن نمیر آگے بڑھا, سینے میں نیزہ پیوست کیا, ایک لائن آگے بڑھا, فرق متحر پر گرز مارا. اب اکبر سے پشتے فرس پر سملا نہ گیا. اکبر نے صدا دی, یا بتا علیکا منی سلام. حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے جوان بیٹے کے سرحانے پہنچے, المختصر لاشا اٹھانا چاہا, ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھ کر کہا, حملوا اخاکم, اے میرے بچوں, اے میرے جوانوں, آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ. اب جب لاشا درمیان خیمہ لا کر رکھا گیا, مقتل نے لکھا زینب خیمے سے درمی وسط خیمہ میں آئی. آپ نے دیکھا ہے نا, چار جانب خیمے تھے, چار جانب خیمے تھے, بی بی کا خیمہ سید الشہداء کے خیمے کے پاس تھا. اب جب علی اکبر کے لاشے کے آنے کا سنا نا, زینب خیمے کے وسط میں تشریف لائیں, خود کو آ کر ماں اس بچے کے لاشے پر گرا دیا, اس کڑیل جوان کے لاشے پر گرا دیا. بھائی کی مظلومیت کو دیکھا ہوگا, بھائی کے جوان سال بیٹے کے لاشے کو دیکھا ہوگا, کس طرح سے حسین ابن علی نے اس مصیبت کو برداشت کیا. بس اتنا کہہ دوں کہ حسین ابن علی نے یہ فرمایا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.